السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الرحمن آیت نمبر 26. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا پائیدار نہیں ہے بلکہ ختم ہونے والی ہے. تو دو جو حقیقتیں ہیں اہم، اس سے آگاہ کیا گیا ہے. ایک یہ کہ تم خود بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، تمہیں فنا ہونا ہے، یعنی انسان کو اور جنوں کو. دوسرا، جو سامان سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو آج دنیا میں، یا جس دنیا میں رہ کر فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ دنیا، یہاں کی چیزیں، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی بلکہ یہ بھی فانی ہے. لا زوال اور لا فانی تو صرف اور صرف وہ بزرگ و برتر ذات ہے جس کی عظمت پر یہ ساری کائنات گواہی دے رہی ہے، اور اسی کا کرم ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص غرور میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یہ اس کی کم ظرفی ہے. وہ نادان ہے، بے وقوف ہے کہ زبردستی اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی، یہ دھوکے کی ٹٹی کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے؟ اب اگر ہم کائنات کی وسعتوں کا ہم احساس کریں تو اس میں زمین کی حیثیت ایک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو، اور اس کے ایک کونے میں 10, 20, 50, 60 برس جو اللہ تعالی نے ہم انسان کو دیے ہیں، اس پر غرور اور تکبر میں مبتلا رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس یہاں پر بتایا گیا ہے، انسان اگر اس حقیقت کو جان لے کہ مجھے فنا ہونا ہے، میں ہمیشہ نہیں رہنے والا، تو نہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں پوری طرح سے گم ہو جائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے فنا ہو کر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جانا ہے. اور وہ رب، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ ذات ایسی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھ چکے ہیں، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، باقی سب کچھ حادث ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے. تو جو چیز بھی مخلوق ہے وہ حادث ہے، اور قدیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے دنیا میں، یہ کائنات میں، وہ سب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جان ہو، سب کچھ، سب، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. کوئی بھی چیز نہ ازلی ہے نہ ابدی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے. تو بہرحال یہاں پر زندگی کی بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے کہ جو انسان ہے وہ بھی باقی نہیں بچے گا، اور جو برتنے کی چیز ہے اس کی، وہ بھی باقی نہیں بچے گی. تو پھر غرور تکبر کس بات پر؟ اور باقی کیا رہے گا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اور یہاں پر ذو الجلال والاکرام آیا ہے. تو جلال، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں جلال آئی ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے وہ الاکرام ہے. یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہو فی شان. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی تعریف کریں، بیان کریں، اتنا کم ہے، اور واقعی میں ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے. سبحان یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریف کا مستحق ہے، اور اس کی تعریف تو ویسے ہی جیسے اس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے. تو ہر روز کا مطلب، یعنی ہر وقت، اس کی شان یعنی امر یا معاملہ، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے. کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا یاب، کسی کو تونگر بنا رہا ہے تو کسی کو تونگر، کوئی ایسا جو مالدار ہے اس کو فقیر، گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے تو کسی کو پستی میں گرا رہا ہے. تو غرض کائنات میں یہ سارے تصرف اسی کے امر اور مشیت سے ہو رہے ہیں، اور شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو. هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، وہ زندہ ہے سب کا تھامنے والا ہے جسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ تو ہر وقت اس دنیا میں کارگاہ عالم میں اس کی کار فرمائی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، وہی رزق دے رہا ہے، وہی تیرنے والے کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے اور وہی تیرنے والے کو ڈبو رہا ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، ان کو مختلف طرح کا وہ رزق دیے چلے جا رہا ہے۔ بے حد و حساب ایسی چیزیں ہیں جو نئی وضع اور نئی شکل کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی صورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک نئی شان ہے، ہر وقت وہ اس کائنات کے امر، اس کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہاں پر یہ جو ثقلان ہے جن و انس کو، اس لیے کہا گیا کہ ان کو انہی سے حساب کتاب لینا ہے، انہی کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے۔ اب جو لوگ یہ شریعت کی پابندی نہیں قبول کرتے وہ اس سے الگ ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہوں یعنی جن و انس میں سے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بوجھ ہو گئے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ہم تم سے باس بس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فراغت نہیں ہے یا فارغ ہو جائے گا وہ۔ یہاں پر ایک طرح سے ایک وعید یا پھر محاورتاً یہ جملہ بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید یا تحدید ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دراصل بتانا مقصد یہ ہے کہ اے جن و انس، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کہیں بھاگنا چاہو تو تم نہیں بھاگ سکتے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم بچ کر نہیں نکل سکتے، تمہارے بس میں ہے ہی نہیں یہ بات۔ اور جو تمہیں باسپورٹس کی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا اور تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جو کچھ دنیا میں کر آئے ہو اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، تو اس کا وقت آنے پر تم کسی بھی جگہ ہو پکڑ لیے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں کہیں پر بھی جانا تمہارے لیے ناممکن ہوگا، تمہیں اتنا بلبوتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی تم میں ایسا کوئی زور ہے۔ تو تم اگر اپنے دل میں یہ گھمنڈ رکھتے ہو کہ تم بھاگ لو گے تو اپنا زور لگا کر دیکھو، تم نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے واقعی میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے بھلا انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اور کیا بھلا انسان بھاگ سکتا ہے یا بچ سکتا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہم غور کریں، ہم سوچیں ذرا، ہم کائنات کی یہ وسعتیں دیکھیں کہ وہ رب جس نے یہ کائنات پیدا کی، اس کا خالق ہے یہ، تو ایک معمولی سے انسان کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم، اس کا فضل اور کرم ہی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت میں عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگے، اس سے بخشش طلب کریں، اس کی فرما برداری کریں، نہ کہ نافرمانی۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلائی ربکما تکذبان، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ شواز اور نحاس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شواز اس خالص شعلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دھواں نہ ہو، اور نحاس اس خالص دھوئیں کو کہتے ہیں جس میں شعلہ نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں یہ کے بعد دیگر انسانوں اور جنوں پر چھوڑی جائیں گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باسپرس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ دیں گے، یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نحاسن کے ایک اور معنی ہوتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کے۔ تو وہاں پر دراصل اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی قدرت کسی میں نہیں ہوگی، اور پیچھے نفزہ کے معنی بھی آئے تھے، بمانی آر پار نکل جانا، جیسے لوہے کی سلاخ کے ایک سرے کو آگ پر گرم کیا جائے تو تھوڑی دیر بعد حرارت دوسرے سرے تک خود بخود پہنچ جاتی ہے، اور نفاذ بمانی قوت سے کسی چیز کا اجرا ہونا، جیسے کہتے ہیں کہ اس ملک میں کل سے فلاں فلاں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور کسی چیز کا تیزی سے داخل ہونا یا آر پار ہو جانا، جیسے برقی رو آر پار نکل جاتی ہے۔ اور تن تسیران کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، انتصار کے معنی کسی ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا ہے، یا پھر کسی زیادتی سے اپنا دفاع کرنا بھی ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص حساب کتاب یا اللہ کی گرفت سے بھاگ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا، اس پر آگ کے اور دھوئیں کے ملتے جلتے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے، اور مجبوراً پھر اسے اسی جگہ کھڑے رہنا پڑے گا جہاں اسے حکم دیا گیا ہے کھڑے رہنے کا، یعنی وہ مجبور اور بے بس ہوگا، نہ اپنا بچاؤ کر سکے گا نہ فرشتوں سے بدلہ لے سکے گا۔ اور یہاں پر جو اعلیٰ کا لفظ ہے، یہ نعمتوں کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی مجرموں کو دنیا اور آخرت میں سزا دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح جہاں عام لوگ ظالموں کے ظلم سے نجات پاتے ہیں، وہاں نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی اور قدر شناسی بھی ہوتی ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وردہ کا لفظ آیا ہے، ورد بمانی گلاب کا پھول، اور وردتن بمانی گلابی رنگ، دہانن بمانی تیل کی سرخی مائل تلچھٹ، یعنی جس دن آسمان پھٹے گا اس دن تمام سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جو شخص بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا گویا کہ اوپر آسمان میں ایک آگ سی لگی ہے۔ تو آسمان کے پھٹنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ اجرام سماوی کا منتشر ہو جانا، عالم بالا کا نظم درہم برہم ہو جانا، اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا تو جو ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس وقت جو شخص بھی آسمان کی طرف دیکھے گا تو گویا ایسے محسوس ہوگا کہ آسمان پر آگ ہی آگ لگی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کی مشکل گھڑیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی وہاں پر جو سارے لوگ جمع ہوں گے تو پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ کون مجرم ہیں اور کون نیک لوگ ہیں۔ تو مجرموں کے اترے ہوئے چہروں سے، خوف زدہ چہروں سے، یا ان کی گھبرائی ہوئی آنکھوں سے یا صورتوں سے پہچان لیا جائے گا، یا ان کے پسینے سے خود یہ راز فاش ہو جائے گا کہ وہ مجرم ہیں، اور جو نیک لوگ ہوں گے، جو بے گناہ ہوں گے، ان کے چہرے کا اطمینان بتا دے گا کہ یہ بے گناہ ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا پیچھے، جیسے کہ ان کے گناہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کیا گناہ کر کے آئے، ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ وہ گناہ کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور سے کہا گیا کہ وہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور ان کو، یعنی جو بھی فرشتے ہوں گے، وہ انہیں پہچان لیں گے، اور لہٰذا گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف یا عذاب کی طرف لے کر جائیں گے۔ ہذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین چھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی ایکچولی یہاں پر ان آیات کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں جو اصل جرم ہے وہ کیا ہے، کہ بندہ جو نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہیں، تو وہ ان نعمتوں کو ایز اے گرانٹیڈ لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا عطیہ سمجھتا ہے، اور یا پھر وہ ایسے تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں میری قابلیت پر ملی ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے یا میرے علم کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر وہ مجرم ہے، اور اگر وہ ساری نعمتوں کو یہ سمجھ کر لیتا ہے کہ یہ تو میرے رب کا دیا ہوا فضل ہے، میرے رب نے مجھے نوازنا چاہا تو نوازا، ورنہ میری کیا مجال یا میری کیا قابلیت؟ تو اب اگر اس کو حق سمجھ کر نہیں لیتا ہے بلکہ نعمت سمجھ کر لیتا ہے تو الحمدللہ، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو وہ ایز اے گرانٹیڈ لیتا ہے تو سمجھے وہ پھر مجرم قرار پایا۔ اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے بعد بھی انسان کی دراصل آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نعمتوں کا ملنا ایک آزمائش ہی تو ہے۔ اور صحابہ کرام تو بعض اوقات وہ پریشان ہو جاتے تھے جب نعمتیں زیادہ ملتی تھیں اور کوئی آزمائش نہیں آتی تھی ان کے اوپر، تو وہ سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر کوئی عذاب تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم نے خوش قسمتی سمجھ لیا اس بات کو کہ نعمتوں کا ملتے چلے جانا اور کوئی آفت کا نہ آنا، کوئی مصیبت یا آزمائش کا نہ آنا۔ تو ہم غور کریں، فکر کریں، خدا نہ خواستہ کہیں یہ قانون امحال تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مہلت دے رہے اللہ تعالیٰ ہم کو، کیونکہ زیادہ نعمتوں کا ہونا یا نعمتوں کی فراوانی بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو نعمتوں کو پانے کے بعد، نعمتوں کے ملنے کے بعد، انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں لگاتا ہے نہیں لگاتا ہے، وہ افعال وہ اعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو کرنے کا، اور ان اعمال سے وہ پرہیز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو اگر وہ نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا، نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، تو ایک طرح سے وہ جرم کا مرتکب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی تکذیب بھی کر رہا ہے۔ بھلے ہی وہ اپنی زبان سے نہ کہتا ہو لیکن وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو پھر فوراً وہ استغفار کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا گیا وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں اپنے رب کے، کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں نا کہ ایک طرف تو جنتی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دو باغ ہوں گے، اور پیچھے جہنم والوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو پیاس کے مارے وہاں ان کا برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے لیکن وہاں کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، جس سے نہ پیاس بجھے گی اور نہ ہی وہ ٹھنڈک پا سکیں گے۔ اور یہ ان گرم پانی کے چشموں اور جہنم کے عذاب کے درمیان بھاگتے دوڑتے ان کا وقت گزرے گا، اور جو دنیا میں خوف کی حالت میں جیتے رہے، جو ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، جنہوں نے احساس کیا کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، چاہے وہ نعمتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، رزق ہے، مال و دولت ہے یا ٹیلنٹ ہے، تو وہ ڈرتے ہوئے اسے استعمال کرتے رہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ لگاتے رہے۔ ایک شتر بے مہار کی طرح انہوں نے زندگی نہیں گزاری کہ بس بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، بلکہ اپنی زندگی سے انہوں نے آخرت کو کشید کیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس کیا کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تو ایسا شخص جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، دنیا میں اندھا دھند دنیا کے راستے پر نہ بھاگتا رہا، ظلم اور انصاف سے ظلم سے بچتا رہا، انصاف کرتا رہا، پاک اور ناپاک، حلال اور حرام میں تمیز کرتا تھا، کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، تو اب اس کی پھر جزا کیا ہوگی؟ مقام ربہ جنتان، ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک نہیں ملے گی، ہم تو دنیا میں ایک پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز دے دے، جب جن کو اولاد نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایک ہی دے دے بس، کوئی بیٹا یا بیٹی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ایک نہیں بلکہ اس کے لیے بھی دو جنتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اصل تو جنت کے معنی باغ کے ہم سب جانتے ہیں، اور کہیں تو اس پورے عالم کو جس میں نیک لوگ رکھے جائیں گے جنت کہا گیا ہے، گویا کہ وہ پورا کا پورا ایک باغ ہے، اور کہیں فرمایا گیا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کی معنی ہے کہ اس بڑے باغ میں بے شمار باغات ہوں گے، اور یہاں خاص طور سے جو دو جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو مخصوص ہوں گی کن کے لیے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، تو ان کے اپنے محل ہوں گے ہو سکتا ہے، اور وہاں پر وہ شہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور مزید باغ بھی ہوں گے جہاں پر وہ گھومنے کے لیے جایا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، اور ہمیں اس جنت کا مستحق بنائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، اور دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہی ہوں گے۔ صحیح بخاری، سورہ رحمان، تفسیر سورہ رحمان۔ تو بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خاص مومنین یعنی مقربین اور چاندی کے باغ عام مومنین یعنی اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، جیسے کہ ہم سورہ واقعہ میں ان دونوں کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آثار کہتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال کو۔ تو جو صحیح بخاری کی حدیث ہے تفسیر سورہ رحمان کی، اس میں تو آتا ہے کہ دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ہے وہ بھی چاندی کے ہوں گے، اور دو باغ سونے کے ہیں ان کے برتن اور جو کچھ ہے وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کے اقوال جو ملتے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ جو سونے کے باغ ہوں گے وہ مومنین کے لیے ہوں گے جو مقربین ہوں گے، اور جو چاندی کے باغ ہیں وہ مومنین کے لیے ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے۔ جب جنت کی نعمتیں ہم پڑھتے ہیں تو کتنا دل چاہتے ہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں، یا ہمارا وہاں گزر ہو، یا پھر اس وقت دل چاہتا ہے کہ اچھا قیامت جلد قائم ہو تاکہ ہم وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے بہت محنت، بہت تگ و دو کی ضرورت ہے۔ اتنی آسانی سے تو نہیں مل سکتی نا جنت، اگر اتنی آسانی سے مل جاتی تو پھر صحابہ کرام کو اتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت ہی نہ ہوتی، نہ ہی وہ اتنی قربانیاں دیتے، نہ اپنا گھر بار چھوڑتے، نہ ہجرت کرتے، نہ مال کی قربانی دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا، کیونکہ ان کو یہ جنت گویا کہ اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، کھلی آنکھوں سے وہ جنت اور دوزخ کو دیکھتے تھے، لہٰذا دوزخ سے بچنے کی فکر کرتے تھے، اور وہ دوزخ سے بچنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔ آج ہمارا ویسا یقین نہیں ہے نا، آج ہمارا یقین اس لیول کا نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا، ایمان کی کمی آج ہمارے اندر۔ آج ہم بھی یہ جنت اور دوزخ کے واقعات پڑھتے ہیں قرآن میں، لیکن ہماری حالت کوئی غیر نہیں ہوتی، نہ ہمارے اندر جنت کی طلب پیدا ہوتی ہے، نہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، نہ شوق، نہ لگن، نہ جستجو، اور نہ ہی اس جہنم کی ہولناکیوں سے ہم ڈرتے اور گھبراتے ہیں۔ ہم سوچتے کہ اچھا کس نے دیکھی اور کب دیکھی اور کیسے پاسبل ہے، استغفر اللہ۔ انہیں زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جب کی جب دیکھی جائے گی، آج تو عیش کر لو، مزے کر لو۔ لیکن جس نے دنیا میں قربانی دی، جو اپنے رب کے سامنے ڈرنے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے یہ جنات ہوں گے، یہ باغات ہوں گے۔ ذواتا افنان فبأی آلائی ربکما تکذبان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوشکن منظر نظر آتا ہے نا، اور آج کل تو گرمیوں کے دن ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں جیسے آپ ذرا سا تھوڑا سورج نکلنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ گویا کہ آپ کی آنکھوں میں چبھ رہی ہے، اور ایسے وقت میں ہرے بھرے درخت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے ہیں، دھوپ تیز ہوتی ہے تو، شدت کی جب دھوپ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، یعنی جنت میں جو سائے ہوں گے وہ ٹھنڈک دیں گے، ہرے بھری ہوں گی ڈالیاں، ہرے بھرے درخت ہوں گے جو انسان کو سکون دے سکے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، یعنی بہت گھنے سایہ دار درخت ہوں گے، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی۔ سبحان اللہ، فیہما عینان تجریان فبأی آلائی ربکما تکذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، امیجن کریں ذرا، آپ بیٹھے ہوں دریا کنارے، دو جھرنے بہ رہے ہوں پاس سے، خوبصورت سفید و شفاف پانی کے چشمے، اور آس پاس پورے درختوں سے بھرا ہوا جنگل ہو یا باغ ہو، اور جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی گھنے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور اس چشمے کے بہنے کی وجہ سے مٹی کی بھینی بھینی مہک آ رہی ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہے نا، اور یہ تو جنت کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ہم تو دنیا کا تصور کر رہے ہیں، جبکہ جنت تو دنیا سے اس کو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ سبحان اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریاؤں، یہ چشموں کے نام جو جنت میں ہوں گے، تسنیم اور دوسرے کا سلسبیل ہے، جیسے کہ ہم آگے کی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے جھرنے ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی۔ تسنیم ویسے بھی ہم ویسے خوشبو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو خوشبودار نہریں ہوں گی، ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی اتنا خوبصورت انداز بیان ہے جنت کا، اور کئی آیات میں جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان اس کی خوبصورتی میں کھو کر رہ جاتا ہے، لیکن صرف خوبصورتی میں کھو کر نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے جتنی ہم سے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو جتنی ہماری استطاعت ہے ہم ضرور کوشش کریں اس جنت کو پانے کے لیے، اپنے رب کی رضامندی کے لیے، کیونکہ رب کی رضامندی مل گئی تو جنت بھی ملے گی۔ تو وہاں کے باغوں کے پھلوں کی شان بالکل نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان، فیہ ما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں جو دو باغ تو دیے جائیں گے اس میں دو نہریں بھی ہوں گی، اور اس میں جو پھل لگے ہوں گے اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔ یہ ایک مزید اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی خاص رحمت ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی دو قسمیں ہوں گی نا، فاکہتن زوجان، دو قسمیں ہوں گی پھلوں کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قسم پھلوں کی وہ ہوگی جو دنیا میں تھے، اور ایک قسم پھلوں کی وہ ہوگی جو دنیا میں نایاب تھے، وہ اس کو وہاں دیے جائیں گے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے جن کو یہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ابری یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا نا کہ من استبرق، جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، جن تکیوں پر وہ بیٹھیں گے تو اس کے استر بھی ریشم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو یہاں صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر ہوگا کپڑا وہ اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔ پھر سوچیں کہ جب اس کا استر اس شان کا ہوگا تو ابرے کس شان کے ہوں گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ جن کی نگاہیں، یعنی یہاں پر جو قاصرات الطرف کا لفظ آیا ہے، جن کی نگاہیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی، اور ان کو اپنے شوہر ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے، اور انہیں کسی نے نہیں چھوا ہوگا، مطلب وہ کماری ہوگی، باقیرہ ہوگی، نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے پہلے کی بعض آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو، تو یہاں پر دراصل دیکھا جائے تو عورت کی اصل خوبی بتائی گئی ہے کہ خواتین کی اصل جو خوبی ہے، ان کا زیور ہے، وہ شرم و حیا ہے۔ خواتین بے باک اور بے شرم اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، ان کی نظر میں حیا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کی جو خوبی بیان کی ہے، اور ان کے حسن و جمال کی نہیں بات کی گئی یہاں پر، بلکہ ان کی حیاداری اور عفت معابی کی تعریف کی گئی ہے۔ حسین عورتیں تو مخلوط کلبوں میں اور آپ کو کہیں پر بھی مل جائیں گے، فلم انڈسٹریز میں ادھر ادھر، یا حسن کے جو مقابلے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایک سے ایک خوبصورت عورت آتی ہے یا لڑکی آتی ہے، لیکن ایک بدذوق آدمی ہی ان سے دلچسپی رکھتا ہے۔ کسی شریف آدمی کو وہ حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر بد نظر کو دعوت نظارہ دے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہو۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ قاصرات الطرف، نگاہوں کی کمی کرنے والیاں، نگاہوں کو کم کرنے والیاں، یعنی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، حیادار ہوں گی، باکردار ہوں گی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی جو کہ بوڑھی تھی۔ جب اس نے جنت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ تھوڑی سی افسردہ ہو گئیں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے یا رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بوڑھی خاتون سے کہہ دیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنت میں خواتین کو داخل کرے گا تو سب کو باقیرہ بنا دے گا، سب کی عمر ایک جیسی ہوگی اور وہ کم عمر ہو جائیں گی اس وقت۔ وہ ایج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں خواتین کو داخل فرمائے گا۔ تو یہاں پر جنت کی عورتوں کی خوبصورتی یا ان کی جو صفت کی خوبی ہے وہ بتائے گی کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ حیادار ہوں گی، اور دوسری صفت یہ بتائے گی کہ وہ باقیرہ یا کماری ہوں گی۔ کچھ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل جنت کو حوروں کے علاوہ جو عورتیں ملیں گی وہ وہی ہوں گی جو اس دنیا میں ان کی بیویاں تھیں۔ اگر وہ اس دنیا میں صاحب اولاد تھیں یا بوڑھی ہو چکی تھیں تب بھی انہیں نوخیز اور کماری بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بہرحال واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جنوں کے ساتھ بھی سارا یہی ہوگا، یعنی کیونکہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں نا کہ ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوانا ہوگا انہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر انسان کے ساتھ ساتھ جن بھی جائیں گے اور ان کی بھی وہاں پر اسی طرح سے بیویاں اور وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر یہ ان عورتوں کی تیسری صفت بتائی گئی ہے جو کئی صفات کا مجموعہ ہے، مثلاً وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یا وہ اتنی آب و تاب والی اور صاف و شفاف ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یا وہ اتنی صاف اور ستھری ہوں گی کہ ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت کر دے گا اللہ سبحان تعالیٰ وہاں پر ان کو۔ اور جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح وہ ہوں گی۔ یورا مخن سوقہن من وراء العظم واللحم، صحیح بخاری۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل عرض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ یہ جنت کی عورتوں کی خوبیاں اور خوبصورتی، اور دوپٹے کا بھی لفظ ہے یہاں پر، آپ دیکھیں حدیث میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ مسلمان عورت کا، اس کے ڈریس کا حصہ ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت بہت پیاری ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ بھلا سوائے نیکی کے کچھ ہو سکتا ہے، کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی ہے، یعنی جن لوگوں نے بھی دنیا میں نیکی کی زندگی گزاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے رہے، تو اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اس احسان کے صلے میں ان کو جنت کی نعمتیں دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی رائے گا نہیں جاتی، یہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور نیکی کر دریا میں ڈال، لوگوں سے اس کا اجر نہیں مانگنا ہے، اس کا اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ اللہ کی خاطر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ اس نیکی کا بدلہ دے سکے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں جب انسان یہ بات سوچ لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے، اس کی سوچ جو ہے پختہ ہو جاتی ہے کہ مجھے اجر دینے والا، انعام دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، تو دنیا کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے شکریہ کی وہ توقع نہیں رکھتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو تمہیں جو کھلا رہے ہیں ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ اور شکریہ چاہتے ہیں، انسانوں سے نہیں چاہتے، انسان دینے والے بھی نہیں، انسان کچھ نہیں دے سکتے کسی کو۔ بعض وقت ہم کتنا ناراض ہو جاتے ہیں نا، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ اچھا فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا، فلاں نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، فلاں نے ذرا سی ہماری تعریف نہیں کی، فلاں نے دیکھو احسان کا کتنا برا بدلہ دیا، ان کے ساتھ تو کبھی احسان ہی نہیں کرنا، یہ تو احسان فراموش نکلے۔ یعنی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیکی کریں کسی کے ساتھ، کچھ احسان کریں، بدلے میں وہ ہمیں اس کی ہماری بڑائی کے ڈھول پیٹتے رہیں، وہ تبھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا مطلب اپنی تعریف کے لیے کیا تھا، یعنی کوئی جملہ شکریہ کا یا کوئی جملہ تھینکس کا ہم اپنے کانوں سے ضرور سننا چاہتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا فلاں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ اور اگر کوئی تعریف نہ کرے، ذرا سا کوئی اپریشیٹ نہ کرے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، بعض وقت نیک کاموں سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، اب تو میں کبھی کوئی نیکی نہیں کروں گی، کیوں؟ کیونکہ کوئی شکریہ ہی نہیں ادا کرتا، کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا۔ تو کب تک ہم یہ اپریسیشن چاہتے رہیں گے، کب تک ہم اپنے آپ کو بہلاتے رہیں گے کہ اچھا لوگوں کی تعریف، لوگوں کے شکریہ کی توقع دل میں لیے رکھنا، کب تک ہم کب تک چھوٹے بچے بنے رہیں گے، کب ہم میں سنجیدگی آئے گی، کب ہم میچیور ہوں گے؟ یہ تو غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے، ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ احسان کا بدلہ بھی بھلا سوائے احسان کے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے۔ تو احسان کے لیول پر ہم عبادت کریں نا پھر اللہ تعالیٰ کی، احسان کے لیول پر فرما برداری کریں۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن ایسی نماز پڑھیں کہ وہ نماز میں بندے اور رب کا کنیکشن ہو۔ جیسے کوئی اسکالر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نماز میں کھڑے رہ کر قرآن سے آپ کا تعلق نہیں بن رہا ہے دل سے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کی نماز آرٹیفیشل ہے، صرف دکھاوا ہے، آپ صرف ایک کھڑے ہوئے ہیں ایک طرح سے، ایک ریچول کے طور پر بس، اور کچھ نہیں۔ آپ کا اصل نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ آپ کا قرآن سے جو تعلق نہیں ہے، قرآن سے آپ کا دلی تعلق ہے ہی نہیں۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، آپ نے کیسے پڑھا، کیونکہ ساری چیزیں جو اچھی ہو سکتی ہیں وہ نماز میں، کیونکہ تلاوت قرآن ہے نماز میں۔ آپ کی تجوید، کس تجوید کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو ہے نماز میں بیسیکلی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تو آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نماز کو پھر احسان سے ادا کریں نا، اس کے اندر خوبصورتی ہو، محسن بنیے، احسان کے لیول پر نیکی کریے، دیکھیے وہ ویسا ہی بدلہ ہم پا سکیں پھر آخرت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہر نیکی کا کام ہم احسان کے درجے پر اور احسان کے لیول پر کریں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، پہلے دو باغوں کا ذکر کیا گیا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو احسان کے لیول پر نیکی کرے گا، کیونکہ بیچ میں احسان والی آیت آئی ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آئے ہوں گے نیکیاں لے کر، بہت سارے لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی، اصحاب الیمین ہوں گے، لیکن جو پھر مقربین ہوں گے تو مقربین تو پھر مقربین ہیں، ان کی تو بات بالکل نرالی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کو آپ دیکھ لیجئے درجات میں، عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ ان تمام صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے جو سبقت لے گئے نیکیوں میں، ایمان لانے میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بڑی قربانی تھی، جس لیول کی قربانی تھی، تو کیا اس لیول کا اس کا درجہ نہیں ہوگا پھر اس کا اجر بدلہ؟ بالکل ہوگا۔ تو پہلے جو دو باغوں کی بات کی گئی، اب مزید دو باغوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے احسان کے لیول پر نیکی کرنے کا بدلہ، کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ خوب نوازے گا، خوب نوازے گا، انسان کی طبیعت سیر بھی ہو جائے گی، تب بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، یہ لو میرے بندو، تمہارے لیے ہی ہے یہ سب کچھ۔ آج دنیا میں تو دو زمینیں اور دو سوکھے ہوئے پلاٹ لینا کتنا مشکل ہے نا۔ جو پلاٹ ہم لیتے ہیں تو کیا وہ باغ ہوتے ہیں؟ کتنی بری سوکھی زمین ہوتی ہے نا، اسی کے لیے آج ہمیں کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، لیکن وہاں تو دو باغ پہلے مل جائیں گے، پھر اس پر مزید دو باغ۔ سبحان اللہ۔ مدہمتان فبی آلائی ربکما تکذبان، کیسے ہوں گے وہ باغ؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ فبی آلائی ربکما تکذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہمیں مستحق بنا اور اپنے فضل سے ان تمام نعمتوں سے ہمیں نواز۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے اس سورے میں، اسی لیے بہت سارے لوگ کیوں اس سورت کو بہت پسند کرتے ہیں، شاید اس کی صوتی آہنگی کی وجہ سے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو ملکوتی غنا ہے اس میں، ایک ردھم ہے، ایک ڈیوائن میوزک۔ آپ پڑھیں تو پڑھتے پڑھتے انسان کا دل چاہتا ہے، اتنی خوبصورتی اس کو محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ تلاوت ترک کرے۔ ہر لفظ ایسے لگتا ہے جیسے موتی اور نگینے کی طرح جڑا ہے۔ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، کبھی طبیعت سے ہار نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ انداز کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے۔ اتنی خوبصورت نعمتوں کو پڑھنے کے بعد کیا انسان کبھی اس سے پھر منہ موڑ سکتا ہے، اس سے جی چرا سکتا ہے؟ اگر یہ ساری نعمتوں کو پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اس جنت کے لیے کوشش نہ کریں، اس جنت کے لیے نہ دوڑیں، اس جنت کے لیے مسابقہ نہ کریں، تو پھر ہم سے بڑھ کر کوئی نادان ہو سکتا ہے بھلا؟ خوبصورتی سے ہمارے سامنے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، سوچیں ذرا۔ باغوں کا، چشموں کا ذکر ہے، اس میں ان دو باغوں میں چشمے ہوں گے، فوارے بھی ہوں گے، فاؤنٹین۔ آج دنیا جس کی دیوانی ہے فاؤنٹینز کی۔ فیہا فاکہتم ونخلم ورمان فبئی آلائی ربکما تکذبان، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے، یعنی دنیا میں جو چیزیں ہم دیکھتے تھے وہ سب وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن اس کا ذائقہ ہو سکتا ہے دنیا کے پھلوں سے بہت زیادہ بہتر ہو۔ فیہن خیرات حسان فبئی آلائی ربکما تکذبان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی القیام فبئی آلائی ربکما تکذبان، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے اور خیموں کا ذکر ہے۔ خیمے جیسے اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں جو عمرہ اور رؤوسہ ہوا کرتے تھے، جب وہ سیر کے لیے نکلتے تو ان کے ساتھ ان کے خیمے بھی ہوتے تھے جو بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرگاہیں ہوں گی، ایک باغ یا ایک محل ہوگا، اس کے علاوہ بہت سارے باغات اور محل دیے جائیں گے۔ تو جب وہ ان محلوں میں اور ان باغات میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کے لیے بیویاں اور حوریں ہوں گی جو ان کا دل بہلائیں گی۔ تو خیرات سے مراد دراصل اخلاق و کردار کی خوبیاں ہیں، اور حسان کا مطلب ہے حسن و جمال میں یکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، مومن اس میں گھومے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو یہ اہل جنت کی دنیا میں بیویوں کے علاوہ دوسری قسم کی عورتیں ہوں گی، یعنی وہ بیویاں تو ہوں گی ہی ہوں گی اور دوسری حوریں بھی ہوں گی۔ حور مقصورات فی القیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان فبئی آلائی ربکما تکذبان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جو جنت کی عورتوں کی خوبصورتی بتائی جاتی ہے، اس میں آنکھوں کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آنکھ کی پتلی جتنی زیادہ سیاہ اور سفیدی جتنی زیادہ سفید ہو، آنکھ اتنی ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی صورت کی خوبی ہوئی، اور سیرت کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خیموں سے باہر نکلیں گی ہی نہیں، اور خیموں سے مراد اہل ثروت کے وہ خیمے ہیں جو وہ سیر و تفریح کی غرض سے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان فبئی آلائی ربکما تکذبان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی بہت ہی بہترین وہاں پر محفلیں ہوں گی، تکیہ لگائی ہوئی محفلیں، فرشی مجلسیں۔ عبقری کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، زمانے جاہلیت میں افسانوں میں جنوں کے جو دارالسلطنت کا نام ہوا کرتا تھا وہ عبقر تھا، جسے ہم اردو میں پرستان کہتے ہیں۔ تو اسی کی نسبت سے عرب کے لوگ ہر نفیس اور نادر چیز کو عبقری کہتے تھے، گویا کہ وہ پرستان کی چیز ہے جس کا مقابلہ یہ اس دنیا کی عام چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے یہاں پر یہ لفظ عام تھا، اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر تو اصل میں یہ ہو گئے، وہ تو تمہاری خیالی کہانیاں ہیں، لیکن وہاں پر جنت میں تو واقعی میں ایسے نفیس اور نادر قالین ہوں گے، فرش ہوں گے، اور جنتی اس پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، سبحان اللہ۔ پھر ذی الجلال والاکرام آیا ہے، اور دو دفعہ یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور رحمان بھی ذاتی نام ہے اور صفاتی بھی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے سب نام صفاتی ہیں، ان میں ذو الجلال والاکرام بڑا بابرکت صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی بڑی بزرگی اور عزت والا ہے، اور دوسروں کو عزت عطا کرنے والا اور ان پر لطف و احسان کرنے والا ہے۔ جیسے کہ اہل جنت پر اس کے لطف و احسان کا ذکر آیت میں آتا ہے، پھر جب اس کا نام ہی بڑا بابرکت ہے تو اس کی ذات مقدس کس قدر بابرکت ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ ذکر فرماتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، مسلم کی حدیث ہے۔ تو پھر عبقری کا مطلب ہوا ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال فرمایا، فلم ارا عبقریا یفری فریہ، بخاری کی حدیث ہے، میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ مطلب جنتی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں، غالیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔ 31 ٹائم اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت دہرائی ہے، یعنی اپنی نعمتوں کی۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جہنم کا ذکر مختصراً کیا گیا ہے، لیکن جنت کا اور اس کی نعمتوں کا ذکر بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر بھی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو جو نعمتوں سے نوازے گا اس کی طلب ہمارے دل میں ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہاں پر اپنی جو صفت کا ذکر کیا ہے، ذل جلال والاکرام، کہ بڑی بابرکت والا ہے وہ، بڑی بابرکت ہے اس کی ذات، ہم جو بھی مانگیں گے وہ ضرور دے گا، اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے پاس ہمیشہ خزانے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ برکت ہی برکت، اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے معنی ہمیشہ رہنے والا، یا ہمیشہ جس کے پاس خزانے ہوں، یا بلندی یا علو شان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اس کا نام اتنا بابرکت ہے، یا خیر اور بلندی کا وہ حامل ہے، تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت اور رفعت والی ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور جنت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.